الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس رمضان تفسیر کلاس کے اندر ہم سورۃ الفرقان کی تفسیر معرفت القرآن والیوم 6 سے پڑھ رہے ہیں. پہلی آیت سے لے کر 3 آیات تک کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں, خلاصہ تفسیر بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی 2 کلاسوں میں, اور کل ہم نے معرفت مسائل میں پہلے 2 پیراگرافس بھی پڑھ لیے تھے پیج نمبر 457 سے. معرفت القرآن جو اصل اردو ہے اس میں سے, تو اس میں کل آپ کو تبارکہ کے لفظ کے تشریح میں بتایا تھا کہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور قرآن جو ہے وہ فرقان کس طرح سے ہے کہ فرق بین یعنی حق و باطل, قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان. تو اس سلسلے میں آخر میں ہم نے کچھ الحاد کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کری تھی کہ یہ ایک قسم کا کفر ہوتا ہے جس کا شکار انسان ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر ساری عبادتیں وغیرہ کر رہا ہوتا ہے, اعمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے عقائد جو ہیں وہ آف ہو چکے ہوتے ہیں, خراب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کو نہیں پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی کفر کی قسم ہی ہوتی ہے جس کو کفر الحاد کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ کفر الحاد کو جو ہے وہ خصوصاً اس دور کے اندر ہم سمجھیں. نبی علیہ السلام نے فتنہ دجال کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات بتائی ہیں ان میں سے ایک تفصیل, ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ میری امت 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی, یعنی 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جن میں ایمان ہوگا اور ذرہ برابر بھی کفر نہیں ہوگا, نہیں ذرہ برابر کفر نہیں بلکہ ذرہ برابر بھی نفاق نہیں ہوگا. ایمان ہوگا اور نفاق یعنی ہپوکریسی, یہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسرا خیمہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جن کے اندر نفاق ہوگا اور ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ نفاق کا لفظ استعمال کیا, ٹھیک ہے. کیونکہ کفر جو ہے اور نفاق میں فرق ہوتا ہے, کفر وہ ہوتا ہے جو کہ ظاہری طور پر بھی کفر ہو اور باطنی طور پر بھی کفر ہو, لیکن اسی کی ایک دوسری قسم جس کو نفاق کہتے ہیں, قرآن کے اندر ان دونوں کو الگ الگ بھی ڈیل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ظاہری کفر کو الگ ڈیل کیا گیا ہے اور ظاہری ایمان باطنی کفر جس کو نفاق کہتے ہیں اس کو الگ ڈیل کیا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے نفاق کا لفظ استعمال فرمایا. تو نفاق کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو دوسرا خیمہ ہوگا نفاق والا, تو اس کے اندر کافر نہیں ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے کہ جو کہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں, رائٹ, وہ لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ نفاق والے لوگ ہیں ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر ظاہری طور پر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بڑے جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے, بڑے مکار فریبی قسم کے لوگ ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اوپر سے یعنی مسلمان کہہ رہے ہوں گے لیکن یہ پکے کافر ہوں گے, اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی جانتے ہوں گے کہ یہ کافر ہوں گے. لیکن پوری امت کا ایک حصہ, پوری امت کا ایک یعنی جیسا کہ لگتا ہے کہ آدھا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ حصہ, وہ ایسے لوگوں پر کیسے مشتمل ہو سکتا ہے جو کہ اندر سے پکے کافر ہوں اور اوپر سے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں, اتنا جو ہے نا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کفر الحاد جو ہے نا اس کو پھر سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ مسلمان کہتے ہوں گے بلکہ سمجھتے بھی ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان, لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کفر ہے نا کہ جس میں کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کافر ہو چکا ہے, اسی کو کفر الحاد کہتے ہیں. تو کفر الحاد کو ضروری ہے کہ ہم سمجھیں, کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ مثال وہ ہے قادیانی عوام الناس کی. قادیانی صرف نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہوں قادیانی عوام الناس, عام لوگ جو ہوتے ہیں نا قادیانی, یہ اپنے آپ کو حقیقتاً مسلمان سمجھتے بھی ہیں. ان کے جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, رائٹ, جو یعنی ان کے جو لیڈر ہیں, جو امام ہیں, ان کا تو معاملہ پکا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ان کے عوام الناس ہوتے ہیں نا وہ بیوقوف نہیں بنا رہے ہوتے, ان کو وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں مسلمان. ٹھیک ہے نا, اور دوسروں کو جو ہے وہ کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں جینیونلی. ٹھیک ہے, نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور باقی سارے مسلمانوں کو کافر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مرزا قادیان کو جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے نا یہ کفر الحاد کا شکار ہے. قادیانی جو ہیں وہ کفر الحاد کا شکار ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے بہت سارے اور لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ یعنی ہمارے درمیان رہتے ہیں, ہمارے اپنے رشتہ داروں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, اپنے دوستوں میں ایسے لوگ ملیں گے, پڑوسیوں میں ایسے لوگ ملیں گے, رائٹ, جو کہ مسجد جا کر کے اہل سنہ والجماعت کے طریقے کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, سارے جو ہے وہ اعمال کر رہے ہیں, لیکن بنیادی عقائد میں سے کسی کی نفی کر دی, انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کسی بنیادی عقائد میں سے کسی چیز کا, تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. شیعہ کون سی کیٹیگری میں ہوتے ہیں؟ شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ یعنی الگ تفصیل ہے شیعوں کی, تو وہ جو ہیں پھر یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کس قسم کی بلیفس رکھتے ہیں, تو ان کی بلیف سسٹم کو پھر آپ کو دیکھ کر کے پھر بتانا ہوگا کہ وہ کون سے والے یعنی کفر کے سسٹم میں آتے ہیں, یا کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہ نہیں بھی آتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کر کے پھر یعنی یہ بات کر کے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقانہ, کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ الفرقان کو نازل کیا, علی عبدہ, عبد. اب یہ جو لفظ عبد ہے نا یہ بہت لوڈڈ ورڈ ہے, بہت گہرا ورڈ ہے. عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ اردو میں ہم بندے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مفہوم کے اعتبار سے اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہم غلام سے کرتے ہیں, انگریزی میں اس کو سلیو کہیں گے. سلیو نوکر نہیں, سلیو. ٹھیک ہے, نوکر اور سلیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نوکر آپ کا کام کرتا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ اس کو اجرت دیتے ہیں, سیلری دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پیڈ سرونٹ ہوتا ہے. عبد جو ہوتا ہے نا یہ پیڈ سرونٹ نہیں ہوتا, یہ بوٹ سرونٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کو خریدا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک دفعہ اس کے مالک کو, جو اس کا پرانا مالک تھا, اس کو آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی, اور اس کو آپ نے باقاعدہ جس طرح سے کہ بازار میں کوئی مال خریدتے ہیں نا, کموڈیٹی خریدتے ہیں, اس طریقے سے آپ اس بندے کو خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ جو ہے نا پھر آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے. اب یہ آپ کا سرونٹ نہیں ہے خالی, یعنی اب آپ اس کو کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے, بلکہ یہ آپ کی ملکیت ہے. اب آپ اس سے جو کام کروانا چاہیں وہ آپ اس سے کروائیں گے. ٹھیک ہے, جیسا بھی آپ کو کام کروانا ہے, ظاہر ہے حلال کی دائرہ کار کے اندر شریعت نے ہمیں پابندی لگائی ہے کہ حلال کام کروا سکتے ہیں آپ, نہ آپ خود حرام کر سکتے ہیں نہ آپ کسی اور سے حرام کروا سکتے ہیں. تو آپ حلال کسی قسم کا بھی کام ہو آپ اس بندے سے کروا سکتے ہیں, اس کو آپ کو کوئی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا وہ عبد کہتے ہیں, یا اردو میں غلام اور انگریزی میں سلیو. ٹھیک ہے, اب یہ جو عبد ہوتا ہے نا, عبد جو ہے اس کی اگر بات, اس کی تعریف سمجھنی ہو, ٹھیک ہے, کہ اللہ کا عبد کا کیا مطلب ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے سرونٹس ہیں, بندے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے نا ہمارے مشائخ ایک بہت ایک چھوٹی سی اینکڈوٹ ٹائپ کی سٹوری بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبدیت یعنی اللہ کی عبدیت ایک لڑکے سے سیکھی. ٹھیک ہے نا, وہ لڑکا کسی کا غلام تھا, صحیح, بلکہ وہ شاید ان کا اپنا غلام تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ابدیت سیکھی. بھلا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اس لڑکے کو خرید کر کے اپنے گھر میں لے کر کے آیا نا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا, جو آپ رکھیں وہی میرا نام ہے, جو آپ رکھیں وہی میرا نام ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کھاتے کیا ہو, یعنی تمہاری یعنی ڈائٹ پریفرنسز کیا ہیں, چلو بتاؤ. تو بڑا بہت نیک آدمی تھے, تو اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کیا کھانا پسند کریں گے. تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ جو آپ کھلائیں گے وہی میں کھاؤں گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم پہنتے کس قسم کے کپڑے ہو؟ تو اس نے جواب دیا, جو آپ پہنائیں گے وہی کپڑے میں پہنتا ہوں. تم رہتے کیسی کیسی جگہ پر ہو, کس قسم کا تمہیں رہائش کے لیے جگہ چاہیے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا, آپ مجھے جہاں رکھیں گے وہی میرا گھر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کے یہ جوابات جب میں نے سنے نا, تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک بندے کو اپنے پروردگار کا کیسا بندہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کامل طور پر اپنے پروردگار کے حوالے کر دے, اپنی خواہشات بالکل ختم کر دے, اس کی اپنی کوئی پریفرنسز نہ ہو, کوئی ڈائٹری پریفرنسز, کوئی رہائشی پریفرنسز, کوئی اور قسم کی. میری پہچان ایسی ہونی چاہیے, لوگ مجھے پہچانیں, لوگ مجھے ایسے سمجھا کریں, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کا, ہر چیز اس کو مالک کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ ہوتی ہے بندگی, اس کو کہتے ہیں کامل بندگی. اور اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہم سے عبودیت چاہتے ہیں, بندگی چاہتے ہیں. ہم نے اس عبودیت کو جو ہے نا وہ صرف ایک ظاہری طور پر عبادت کا نام دے دیا ہے. عبادت کو ہم عبودیت کہتے ہیں, اور عبادت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ لینا, رائٹ, اور جو ہے وہ چند آج کل جیسے کہ روزہ رکھ لینا, اور رات کو جو ہے وہ تراویح پڑھ لینا, اس طرح کے چند اعمال, عمرہ کر کے آ جانا, رائٹ. یہ ہمارے نزدیک جو ہے نا جو عبادت ہے نا, اسی کو ہم نے عبودیت قرار دے دیا ہے. حالانکہ عبودیت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع چیز ہے. عبودیت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے مالک کے سامنے کامل سپردگی ہو, اور اس کامل سپردگی کے اندر کبھی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, احیاناً غلطی ہو سکتی ہے, بغیر ارادے کے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلاننگ کے غلطی ہو سکتی ہے, یا ایون پلاننگ سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن عبد کامل وہ ہوتا ہے جو کہ اس غلطی کو پھر ایڈمٹ, مالک اس کو اس کے اوپر کرنے کی بجائے, جسٹیفائی کرنے کی بجائے, اس کو مان لے, اپنی غلطی کو مان لے, نادم اور شرمندہ ہو جائے اور مالک سے معافی مانگ لے. تو جو بڑے مالک ہوتے ہیں وہ تو غلام کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں, بلکہ بڑی غلطی بھی ہو جائے تو بڑا مالک جو ہے وہ تو معاف کر دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے معاف کرنا. لیکن مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا وہ میرے سامنے زبان نہ چلائے, میرے سامنے منطق اور لاجک پیش نہ کرے, اور اپنی خواہشات کو میری خواہشات کے اوپر فوقیت نہ دے. اس کو بندگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال اس بندگی کے اوپر آگے بات کرنے سے پہلے؟ جب تک آپ کی کچھ کامنٹس ہیں وہ یاد پڑھ لیتے ہیں کہ عوام الناس کو اکثر تمام بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا, پھر کیا کرنا چاہیے؟ What all comes under بنیادی عقائد؟ جو بنیادی عقائد جو ہوتے ہیں وہ تو سیکھ لینے ممکن ہوتے ہیں. بنیادی عقائد آپ کا مطلب جو ہے نا وہ بنیادی عقائد سے نہیں ہے, بلکہ آپ کا سوال جو ہے وہ ضروریات دین تفصیلی طور پر جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے متعلق ہے. کیونکہ بنیادی عقائد جو ہے نا وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی و البعث بعد الموت, یہ ہو گئے بنیادی عقائد. تو یہ تو بھائی ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے, اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کیا ایک مسلمان کو کہ کن کن چیز کے اوپر وہ ایمان لے کر کے آتا ہے. تو یہ بنیادی عقائد نہیں, بلکہ ان عقائد کی تفصیل, جیسے ختم نبوت. ختم نبوت ایک اور اہم ترین عقیدہ ہے, لیکن وہ ان سات کے اندر شامل ہی نہیں ہے. ان سات جو ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے, اس میں ختم نبوت کو کوئی ذکر ہے نہیں ہے اس کے اندر ذکر, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہوتی ہیں,
ان کے بارے میں تفصیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساری 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 تفصیلات، ٹھیک ہے. اور تقدیر کے بارے میں اور تفصیلات، تقدیر کی کیا 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 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ساری تفصیلات جو ہوتی ہیں نا، یہ عوام الناس جو ہیں وہ پڑھ کر کے یاد کر بھی نہیں سکتے. اگر وہ کوشش بھی کریں نا تو وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی مصروفیات دوسری ہوتی ہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈلی جو ہے وہ دین کے علوم کے اندر نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ دفتر کا کام کرنا ہوتا ہے، دکان کا کام کرنا ہوتا ہے، کسی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام کرنا ہوتا ہے. تو وہ یہ ساری تفصیلات جو ہیں جو کہ اہم عقائد کے اوپر مشتمل ہیں، ضروریات دین جن کے اندر شامل ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے عوام الناس کے لیے صرف ایک راستہ ہے اپنے عقائد کی سلامتی کا، ایک راستہ ہے، اور وہ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ علماء حق کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، نتھی ہو کر کے رہیں، اپنے آپ کو ان سے ٹائی کر کر کے رہیں، بالکل مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ چپکے رہیں، ان کی صحبت میں اپنی زندگی گزاریں. صحبت کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ بس ان کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں اور بس وہیں پہ رہیں اور کچھ نہ کریں، نہیں، وہ تو ان کو اپنی زندگی کے کام کیسے چلائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء حق کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کی مجالس میں جاتے رہیں اور ان کے ساتھ پوچھنے کا ایک رابطے کا تعلق رکھیں. یہ جو ہے نا علماء، یہ عوام الناس کے عقائد کی سلامتی کے لیے واحد راستہ ہے، یہی ان کا واحد راستہ ہے، علماء حق کے ساتھ ایسا تعلق برقرار رکھنا. ٹھیک ہے، اگر ایسا تعلق نہیں ہوگا نا تو پھر کل کو کوئی بھی جو ہے وہ ملحدین کا جو یعنی سردار ہوگا، کوئی بھی ملحد ماسٹر، وہ آ کر کے جو ہے وہ ان کو ایسی پٹی پڑھائے گا کہ ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اور یہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائیں گے. ان کا تعلق علماء حق سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ علماء حق سے جا کے ویریفائی کروائیں کہ ہاں یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ ان کا ایسا بھی تعلق نہیں ہوگا کہ مجلس میں آتے جاتے رہیں، بات سنتے رہیں، تو وہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس قسم کے فتنوں کی نشاندہی کراتے رہتے ہیں علماء حق. ٹھیک ہے، تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں وہ صاحب جو آج کل لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے مجھے بچ کر کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس کا تعلق ایسا نہیں ہوگا علماء حق کے ساتھ، وہ ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ الحاد کا شکار ہو جائے گا اور اپنے طور پر اپنے زوم میں بڑی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بڑے صدقے خیرات بھی کر رہا ہے، بڑی زکاتیں بھی دے رہا ہے، بڑے حج عمرے بھی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے عقائد جو ہیں وہ میس اپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی واحد راستہ ہے ایمان کی سلامتی کا، اور یہ آج کے دور میں نہیں، یہ ہر دور میں ایسا ہی تھا. اچھا جی، کیا پوچھ رہے ہیں، شیعہ مسجد الحرام میں بھی آتے ہیں تو بھائی ہم نے کب کہے کہ سارے شیعہ کافر ہیں؟ شیعہ کون سی کیٹیگری میں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہو چکا. حدیث اباؤٹ 72 فرقہ از آلسو ان ابو ایکسپلینیشن. 72 فرقہ والی جو ہے وہ کفر الحاد ان فرقوں میں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے جو ہیں وہ ملحدین کے فرقے نہیں کہلاتے. یہ جو 72 فرقے ہیں نا، یہ سارے کے سارے آپ ان کو ملحد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ملحد جو ہے نا اس کی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے، تو اس ڈیفینیشن کو آپ کو کل کسی اسٹوڈنٹ نے لنک بھی بھیجا تھا کہ الحاد کیا ہوتا ہے، جو اس حادث کے بیانات ہیں دو، تو ان کو سن کر کے، اور اس کے علاوہ جو میٹیریل پڑھنے کا شیئر کیا تھا اس کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سوال سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھیں. اچھا، اپنے سائٹ چیک. اچھا، علماء حق کے کیا پہچان ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے علماء ہی صحیح ہیں باقی نہیں. اس کا جو سیدھا سا جواب ہے نا، یعنی بغیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے ہوئے، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ علماء کو جو ہے نا وہ آپ ڈاکٹرز کی نظر سے دیکھیں، ڈاکٹر کی نظر سے. ٹھیک ہے، اب ہر ڈاکٹر جو ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈاکٹر جو اپنی کلینک کھول کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح ڈاکٹر اور اچھا ڈاکٹر کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے اس نے کمانا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس نے اپنی کلینک کو چلانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا تو نہیں بولے گا، وہ صحیح سچا بولے گا نا اپنے آپ کو. اور اسی طریقے سے اس ڈاکٹر کے جو جو مارکیٹنگ ٹیم ہے, بھائی ڈاکٹرز نے بھی اپنی ایک مارکیٹنگ ٹیم رکھی ہوتی ہے جو ذرا بڑا اپنا کلینک چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ والے بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا ان کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ مفاد وابستہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کو کچھ پے کر رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, مارکیٹنگ کے لیے. تو وہ جتنے مفاد والے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ, تو وہ سب جو ہے نا وہ اس ڈاکٹر صاحب کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ جو ہیں وہ اپنے بچے کو جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کیا ایسے ہی اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے؟ نہیں جاتے نا, ایسے تو نہیں جاتے نا, آپ کو چھان پھٹک کرتے ہیں نا, آپ کو جو ہے وہ اس کی پہچان دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی ڈگریز کہاں سے ہیں, اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, رائٹ. یہ ایلوپیتھک کا ڈاکٹر ہے تو ایلوپیتھک کے اس کے پاس کچھ سرٹیفیکیشن ہے نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یا تو آپ خود جا کر کے چیک کرتے ہیں, اگر آپ, ظاہر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بھائی ہم تو جا کر کے ڈاکٹر کی ڈگری وغیرہ چیک نہیں کرتے, ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے میڈیکل کالج ہیں, کون سے یعنی کہاں کہاں سے اس کی کوالیفیکیشن ہے, صحیح ہے کہ غلط, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. بے شک آپ کو نہیں پتا ہوتا, لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا آپ کے جاننے والے جن کو پتا ہوتا ہے, رائٹ. خاندان میں کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, دوست احباب میں کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ کیا اس قابل ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو ان کے پاس لے کے جانا چاہیے, رائٹ. تو آپ اپنے ٹرسٹ وردی لوگوں کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اس کو ویریفائی کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب یہ کچھ آپ کو ویریفیکیشن مل بھی جاتی ہے نا ورڈ آف ماؤتھ سے, ٹرسٹ وردی لوگوں کے ورڈ آف ماؤتھ سے جب آپ کو کسی ڈاکٹر کے بارے میں ویریفیکیشن مل جاتی ہے, پھر آپ اس ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر کے آپ ان کی کچھ پریکٹسز دیکھتے ہیں. کیا کوئی الٹے سیدھے قسم کی حرکتیں تو نہیں کر رہے کہ جی وہ انہوں نے بورڈ تو اپنا جو ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا لگایا ہوا ہے اور فلانی جگہ سے سرٹیفیکیشن وغیرہ کا بورڈ تو لگایا ہوا ہے, لیکن وہاں پر جو ہے نا وہ پہلوانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہڈی کے درد کا علاج کر رہے ہیں. اگر وہ پہلوانوں کے ذریعے سے ہڈی کے درد کا علاج کریں گے تو آپ ان کی یہ والی پریکٹس دیکھ کر کے وہاں سے واپس آ جائیں گے کہ پریکٹسز تو ان کے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں, رائٹ. کچھ ہی اور ہی الٹے قسم کی ان کی پریکٹسز چل رہی ہیں. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ ڈاکٹر کو بہت چھان پھٹک کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ٹھیک ہے نا. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں عالم حق ہوں, اسی کی طرح اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں, ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو عالم صاحب ہیں نا وہ بالکل عالم حق میں سے ہیں. لیکن کیا آپ اسی یعنی وربل کلیمز کی بیسس پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. وربل کلیمز کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے جاننے والوں کے جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جی ذرا آپ بتائیں کہ آپ کسی عالم حق کو جانتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایک ترتیب پر ہے, ایک نیکی کی زندگی ہے, آپ جو ہے وہ شریعت و سنت کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے یہ ساری چیزیں سیکھیں, رائٹ. تو آپ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر جاتے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ جی بل بورڈ لگا ہوا تھا کسی عالم کا سڑک کے اوپر, عالم آن لائن یا کسی وہ رمضان نشریات, نعوذ باللہ, اللہ انہوں کو ہدایت عطا فرمائے. آپ میں سے امید ہے کہ کوئی بھی رمضان کی نشریات نہیں دیکھتا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر دیکھتا ہے تو پلیز اس گناہ کبیرہ سے توبہ کر لیجئے. تو رمضان نشریات کے اوپر بھائی صاحب کو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں عالم آن لائن کے نام پر وغیرہ وغیرہ بہت سارے. تو شروع میں ایک عالم آن لائن شروع ہوا تھا, اب تو پتہ نہیں کتنے کتنے عالم ہو گئے ہوں گے. تو آپ جو ہے وہ رمضان نشریات سے جو ہے وہ کسی کو عالم حق ڈکلیئر کر لیتے ہیں اپنے بارے میں, ہرگز نہیں. یہ تو چینل ہی نہیں ہے کسی عالم کو جو ہے وہ عالم حق کنسیڈر کرنے کا, ٹھیک ہے. تو بس کامن سینس کی باتیں ہیں کہ جو کہ ہم اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں نا ان اس کامن سینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو کامن سینس جو ہے نا وہ ہمارا ان کامن ہو جاتا ہے ایک دم, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی وجہ ہے, یہ ان کامن کیوں ہو جاتا ہے نا, اس کی بھی ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے شیطان, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کے معاملے میں نا شیطان جو ہے وہ بھرپور زور لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کامن سینس جو ہے وہ ان کامن ہو جائے, آپ سے غائب ہو جائے. دوسرا ہوتا ہے ہمارا اپنا نفس. ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا سلیکٹو ہوتا ہے علماء کو اڈاپٹ کرنے میں یا علماء کے ساتھ جڑنے میں. ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا بڑا سلیکٹو ہوتا ہے, وہ صرف ایسے عالم کے پاس جانا چاہتا ہے کہ جہاں پر اس کی خواہشات جو ہے نا اس کے اوپر کوئی زد نہ پڑتی ہو, ایسے عالم کے پاس جانا جانے کے لیے آپ کو اجازت دے دے گا آپ کا نفس کہ جہاں جا کر کے نا آپ اپنی من مرضی کی زندگی بھی گزارتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ پڑھوا پکوانے کا کام بھی کرتے رہیں, ہے نا. تو نفس جو ہے نا وہ بہت یعنی بیچ میں نا فلٹر لگاتا ہے کہ ایسے عالم کے پاس مت جانا کہ جو کہ تمہیں جو ہے وہ شریعت کی پابندی کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, رائٹ. تو یہ ریزنز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء حق کے معاملے میں نا ہم اپنے کامن سینس کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں. یوٹیوب پر ریٹنگ بہت ہوتی ہے, بہت ہوگی, یا یوٹیوب پر ریٹنگ بہت ہوگی. جی, یوٹیوب کی ریٹنگ دیکھ کر کے جو ہے وہ عالم کا فیصلہ کریں گے نا, تو قیامت کے دن پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کس بنیاد پر آپ نے عالم کو کیا. یوٹیوب کا جواب دیں گے, یوٹیوب پر ریٹنگ بہت زیادہ تھی ان کی, ہرگز نہیں, یوٹیوب کی ریٹنگ سے کچھ بھی پتہ نہیں لگتا. مردوں میں کچھ کامنٹس آئے تھے کہ کسی کی ایسی بندگی سے ہم بہت دور ہیں, ہمارے حالت بندی میں کیسے آ سکتی ہے, اس کے لیے کیا کریں. جی, اس کے لیے تو پورا اصلاح کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے, جس سے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں اکثر آپ میں سے. تو اس اصلاح کے سسٹم کے اندر جب انسان جاتا ہے نا تو پھر وہ بندگی نصیب ہو جاتی ہے اس کو. غیر مسلم کو عبداللہ کہہ کر بلا سکتے ہیں کیونکہ یہی عربی لوگ ٹی میں کر, یا کسی کو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی عبداللہ کہہ کر بلاتے ہیں. تو بھائی, جو لوگ عبداللہ کہہ کر بلاتے ہیں کسی غیر مسلم کو, تو مجھے نہیں پتا اس کا, میں یہ کسی مفتی صاحب سے اس کا فتویٰ لے رہے ہیں. عجیب سوال آپ نے کیا ویسے, ماشاء اللہ. کیا ہم ایثار ثواب اپنے والدین علماء جو حیات ہو کر سکتے ہیں یا صرف مرحومین کے لیے ہی ایثار ثواب کر سکتے ہیں؟ ایثار ثواب جو ہے وہ جو مرحومین ہیں تو ان کے لیے کرنے میں تو کوئی یعنی شک نہیں ہے, لیکن جو زندہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایثار ثواب جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تو کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ریسٹرکشنز علماء بتاتے ہیں کہ ریسٹرکشنز کے ساتھ کرنا چاہیے. تو ایثار ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے, ٹھیک ہے, اور ثواب عطا فرما دے اس کے لیے, ثواب کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کوئی ثواب کا کام کیا اور کام کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کام کا جو آپ ثواب مجھے دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو بھی دے دیں جو میرے والدین ہیں, جو میرے یا میرے استاد ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا, تو اس دعا کے اندر پھر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثواب جو ہے وہ آپ کسی کے لیے یعنی دعا کر رہے ہیں اس کو ثواب مل جانے کی, بھائی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ومی نہیں ہونے والی ہے اس کی وجہ سے کہ آپ کا ثواب جو ہے وہ اس کو بھی مل جائے گا وغیرہ. anyway, ٹرسٹ وردی لوگ بھی حق پر نہ ہوں تو بظاہر تو نیک لگتے ہوں پر ایکچوئل میں ہو نہیں تو کیا کریں؟ جو ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ یعنی جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں اور ان کو آپ بظاہر نیک دیکھ کر کے ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی نیک نہ ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ ایک تو یہ کہ ذرا غور سے دیکھیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کر لینے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بھی تھوڑا سا نا ذرا اچھی طرح سے ایویلیویٹ کر لیں کہ وہ واقعی ہیں نیک کے نہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے ایویلیویشن کر لی ہے اور پھر آپ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہاں وہ نیک ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ سے ججمنٹل غلطی ہو گئی, غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا, انسان غلطی کا مجموعہ ہے, غلطی کا پتلا ہے, ٹھیک ہے. تو سب کچھ کرنے کے باوجود آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, تو بھائی یہ جو غلطی ہے نا تو اس غلطی کا جو ہے تو آپ کو بعد میں جا کر کے پتا چلے گا, ابھی تو آپ کو نہیں پتا نا اس غلطی کا. اگر آپ کو ابھی پتا لگ جائے کہ وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں تو پھر تو آپ ان کی ریکمنڈیشن پر عمل ہی نہیں کریں گے, لیکن ابھی تو آپ نے جج کر لیا ہے نا کہ ہاں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن پہ عمل کریں, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس پہ عمل کر لیں اس خوف کی وجہ سے, اس احتمال کی وجہ سے, لائک 5% پاسبلٹی ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, تو اس 5% پاسبلٹی کو جو ہے نا پھر آپ اللہ کے حوالے کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا بھی تو کوئی یعنی کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی اے اللہ میں نے تو اپنی طرف سے احتیاط کر لی ہے, ٹھیک ہے, آپ سے دعائیں بھی مانگی ہیں, احتیاط بھی اپنے طور پر میں نے کر لی ہے, اب جو ہے مجھے تو دین سیکھنا ہے نا، مجھے تو اپنی اصلاح کروانی ہے نا، تو اب اگر میں کوئی سٹیپ نہیں لوں گا، ان کی ریکمنڈیشن پر میں کسی نیک آدمی سے اپنا تعلق نہیں بناؤں گا، تو پھر میری اصلاح کیسے ہوگی، میرا علاج کیسے ہوگا، میں دین کیسے سیکھوں گا؟ اس وجہ سے میں سٹیپ لے رہا ہوں، اے اللہ آپ میری حفاظت فرمائے، اس طریقے سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے پھر بندہ سٹیپ لے لے، ٹھیک ہے نا، اس 5% 10% غلطی کے احتمال کی وجہ سے بیٹھا نہ رہے، اوکے؟ تو سٹیپ لے لیں. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اس طرح سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ کر کے پھر آگے سٹیپ لے لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس شخص کی غلطی بھی جو ہوتی ہے نا، اگر غلطی ہو بھی گئی، لیٹ سے 5-10% جو ہے وہ ان ریالٹی وہ ہو بھی گیا، واقعی وہ غلط تھا، تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی اس کی اصلاح کا ہی سبب بنا دیتے ہیں، غلطی غلط سٹیپ کو بھی اس کے لیے فائدے کا ہی سبب بنا دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں لرننگ کرو. لرننگ کرو انگریزی کی ایک ٹرم ہے، کہ آپ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا کہ آپ جو ہے وہ ایک بالکل 100% صحیح بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو جو چیزیں پڑھا رہا ہے آپ بیٹھے بیٹھے اس کو سیکھ رہے ہیں، اس سے سن رہے ہیں، اسے لیکچر سن رہے ہیں، اسے کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ آپ لرن کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کام ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، اسٹریٹ طریقے سے آپ نہیں سیکھیں گے، بلکہ آپ کو جو ہے نا ایک مشکل راستے سے سیکھنے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. مشکل راستہ، یہ لمبا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن اس مشکل راستے سے جو آپ سیکھتے ہیں نا، یہ سیکھنا جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ راستے سے سیکھنے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اس مشکل راستے کو اختیار نہیں کر سکتے، اپنے علم اور ارادے سے اس کو اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ تکبر ہے، اس کے اندر جو ہے عاجزی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عاجزی یہی ہے کہ اے اللہ مجھے آسان راستے سے سکھلا دیجئے، سیدھے راستے سے سکھلا دیجئے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ٹیڑھے راستے کو ہمارے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر راضی اور خوش بھی رہنا بندگی کی وجہ سے، رائٹ، تو کوئی بات نہیں، اگر وہ غلط نکل بھی گیا نا بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آپ کے لیے خیر بنا دینا ہے. تو بہرحال پوائنٹ از کہ ہم بیٹھے نہیں رہ سکتے، ہم نے تو اپنے آپ کو یعنی اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اور اس کے لیے ہم نے سٹیپس لینے ہیں. تو آپ اپنے طور پر جو ہے وہ احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں، اپنا معاملہ جو ہے وہ بالکل اخلاص والا رکھیں، کوئی اس کے اندر 420 نہیں ہونی چاہیے. امید ہے کہ انڈین پاکستانی سارے کے سارے اس 420 والے ٹرم کو سمجھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ 420 نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، مکر نہیں کر سکتا، فریب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو بالکل 420 نہیں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے وہ 100% کھرا معاملہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بندے کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، شروع میں یہ آیت بھی شاید آپ کو نہیں، وہ دوسری کلاس تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ معیت میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر وہ تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، حوالے نہیں کر دیتے پھر شیطان کے اور نفس کے، ٹھیک ہے. یہ جو ریممبر اللہ ویب سائٹ کے اوپر نہیں چل رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں نے سٹارٹ ہی نہیں کری، اس لیے کہ ایک لیپ ٹاپ پہ سٹارٹ کرنے کا ٹرائی کری تھی لیکن وہ چلی نہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اگر لوگ حق کے ساتھ جڑے ہوں لیکن پھر بھی صحیح طرح نیک نہ ہوں، تو دیکھیں حق کے ساتھ جڑ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ اصل مقصود جو ہے نا وہ ہے جڑ جانا. جڑنے سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تدریجن بندے کی اصلاح ہوتی ہے، تدریجن آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ہر بندے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا تیزی سے اصلاح اپنی کر لیتا ہے یا اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے، ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ 100% اس کی غلطیاں دور ہو گئی ہیں اور 100% جو ہے وہ نیک بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا، بلکہ اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی وہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا، ٹھیک ہے. یہ مثال جو ہے اس کے لیے ہمارے مشائخ ٹرین کی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹرین کے اندر ایک انجن ہوتا ہے نا، تو جتنے ڈبے اس انجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انجن کے پیچھے پیچھے چل کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان ڈبوں کے اندر کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی پیسنجر ڈبہ ہے, کوئی ایئر کنڈیشن ڈبہ ہے, کوئی جو ہے وہ تھرڈ کلاس ڈبہ ہے, کوئی جو ہے وہ سیکنڈ کلاس ڈبہ ہے, کوئی جو ہے وہ سامان اٹھانے والا ڈبہ ہے, کسی ڈبے کے اندر جو ہے وہ کوئلہ پڑا ہوا ہے, کسی ڈبے کے اندر لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, رائٹ, گندے سندے ڈبے, لیکن سارے ڈبے جو ہے وہ ٹرین کا حصہ ہیں, رائٹ. چلانے والا تو انجن ہے, آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی آپ وہ انجن کہہ سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گویا کہ انجن سے مشابہت دے سکتے ہیں ٹرین کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم جڑ گئے ہیں نا اس سلسلے کے ساتھ, تو ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے, سارے ڈبے منزل تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو جڑے گا نہیں نا تو وہ چاہے جیسا بھی ہے نا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, تو اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس جڑنے کی, یعنی اسی کو نسبت کہتے ہیں, اسی کو تعلق کہتے ہیں, اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہم نے بنا لینا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ بینک سے انٹرسٹ لیتے دیتے ہیں یا ہوم ویہیکل لون لیتے ہیں ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا معاملہ ہوتا تھا ایسوں کے ساتھ جو سودی کاروبار کے اندر جو لوگ یعنی ملوث ہیں, تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا تھا, اس کے بارے میں تو ساجز کی کوئی مطالعے میں چیز یاد نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کہ خاص ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو سودی لین دین میں ہوتے تھے. میرے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن ہمارا ان جنرل جو علماء کا جو گائیڈ لائن ہے اس کے اندر وہ تو یہی ہے کہ اگر تو ان کی ساری آمدنی جو ہے نا وہ سود کی بنیاد پر ہی ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ صرف اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے یعنی جس کو کہتے ہیں خون کا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس رشتے کو تو آپ نے استوار رکھنا ہے, تو کبھی کبھار جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کو اس رشتے کی وجہ سے ملنا ہوگا, لیکن ان کی کسی چیز کو استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, جیسے ان کے گھر کا کھانا نہ کھائیں, اور اگر کھانے کی ایسی صورت بن گئی کہ کھانا ضروری ہے تو پھر اپنی طرف سے ان کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ دے کر کے چلے جائیں جو کہ اس کھانے کی ویلیو سے زیادہ ہو جو کہ آپ جا کر کے ان کے گھر پہ آپ کو کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو جو تحفہ دیا آپ نے دے دیا ہے تو اب دل میں نیت یہ کریں کہ ان کے گھر جو میں کھاؤں گا نا تو وہ میں اپنے ہی پیسے کا کھا رہا ہوں, کیونکہ میں نے گویا کہ اپنی طرف سے ایک پیمنٹ ان کو کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کمائی میں نہیں کھا رہا, میں اپنی کمائی کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کی آمدنی 100% ایسی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے میل جول رکھنا ہوتا ہے اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں تو. ٹھیک ہے نا, ورنہ قریبی رشتہ دار نہیں ہے, یاریاں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں تو اس کو تو ویسے ہی جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسری یہ کہ اگر ان کی آمدنی 100% ایسی نہیں ہے بلکہ 50% ایسی ہے تو اس کے اندر نا پھر ایک
گنجائش جڑے رہ جائے تین چار.
ذات اللہ صاحب ان کو میوٹ کر سکتے ہیں, تو جن کی پوری نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ یہ 50% تو کم از کم حلال ہے نا ان کی آمدنی. ٹھیک ہے, تو ہم جو ان کے یہاں کھا رہے ہیں تو یعنی بہت ہی مجبوری کی صورت میں ایسے سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی اس 50% میں سے کھا رہے ہیں کہ جو کہ حلال آمدنی ہوتی ہے. بہرحال یہ گنجائش والا معاملہ ہے. اچھا, اب کے بارے میں ایک اور بات کر کے عاجز آگے بڑھنا چاہے گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو عبد ہے نا یہ ہماری اصل کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, صحیح ہے نا, تو ہماری جو اصل اچیومنٹ ہے نا وہ عبد بننے میں ہے, کچھ اور بننے میں نہیں ہے, عبد بننے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اچیومنٹ کو جو ہے نا وہ بہت اسپیشلی استعمال کیا ہے اس عبد کے لفظ کو قرآن کے اندر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے نا وہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے, جیسے کہ یہاں اس آیت کے اندر. ٹھیک ہے نا, علی عبدہ, اپنے بندے کے اوپر. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو سورہ اسراء والمعراج ہے 15ویں پارے کی جو پوری کی پوری سورت ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر عبد کے لفظ سے, ٹھیک ہے, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے کہ اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک پہنچایا. ٹھیک ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس سے زیادہ شان والا کوئی لفظ ہو سکتا نا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ لفظ استعمال فرماتے ہیں. لیکن عبد سے زیادہ شان والا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا. اصل کوالٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل بندے تھے, عبد کامل تھے, 100% اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسلنس اچیو کر لی تھی عبد ہونے میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس اچیومنٹ کو نا, یہ ہمارا گول ہے اس زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ایکچولی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی اسکول کے اندر انہوں نے, جیسے اسکول والوں نے نا بایولوجی کے لیے جو ہے وہ الگ کلاسز بنا لی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا وہ بچے جائیں گے کہ جنہوں نے آگے جا کر کے میڈیکل سائنس پڑھنی ہے یا کچھ اور اس قسم کی کوئی چیز پڑھنی ہے, تو اس کو کہتے ہیں جی بایولوجی. ٹھیک ہے, انہوں نے بایولوجی لی, پری میڈیکل ہمارے یہاں کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرے ایک برانچ ہوتی تھی پری انجینئرنگ کی. ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی کہتے تھے جی میتھس پڑھنے والے لوگ, انجینئرنگ پڑھنے والے لوگ. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بایولوجی کے سیکشن میں چلا جائے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کے جو ہے وہ کوئی کورسز ہوتے نہیں ہیں, ہوتے بایولوجی کے سارے کورسز ہیں, باٹنی ہے, زولوجی ہے اور اس قسم کے سارے کورسز. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بندہ ہے یہ وہاں پر جا کر کے بایولوجی کی کتابیں پڑھنے کی بجائے بایولوجی کے اندر جو ہے نا وہ کے کورسز کے اندر جو ہے وہ اچھے مارکس لانے کی بجائے یہ جو بچہ ہے یہ میتھس کے اندر اچھے مارکس لانا شروع کر دے, ہے نا, یہ انجینئرنگ کے جو کورسز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت لگانا شروع کر دے اور وہاں پہ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر جائے, بہت اچھا پرفارم کرے. ٹھیک ہے, میتھمیٹکس کے پرابلمس کو ریزالو کرنا شروع کر دے, میتھمیٹکس کے بچوں کو جو ہے نا وہ میتھس پڑھانا شروع کر دے جا کر کے, ہیں, اور پھر جو ہے نا ان کے ایگزامس کے اندر بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دے, ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دے ان کو, تو اس بچوں کو کیا کہا جائے گا, بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ, ہے نا, آپ نے تو کیا زبردست اچیومنٹ کری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ میتھمیٹکس کے اندر ٹیوشن پڑھانا شروع ہو گئے, حالانکہ آپ تو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خار صاحب ذرا میوٹ کریے گا اپنے مائک کو. ٹھیک ہے, تو اب آپ جو ہے وہ یعنی اس بچے کو کوئی تمغہ دیں گے اس کے اوپر؟ نہیں دیں گے نا تمغہ, کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ تھا, رائٹ, اس نے تو بایولوجی کی بکس پڑھنی تھی, اس نے تو بایولوجی کے اندر ایکسل کرنا تھا, اس نے تو اس کے ایگزام کے اندر مارکس لے کر کے آنے تھے. اگر وہاں پہ مارکس لے کر کے آتا تب آپ اس کو تمغہ دیتے, ہے نا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو اصل کام کرنے کے لیے بھیجا ہے نا وہ ہے بندگی, رائٹ, اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرنا, اپنی خواہشات کو مٹا دینا, اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرنا, اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اور ہم جو ہے نا اس کام کو تو رکھیں سائڈ پہ اور باقی سارے کام کرنا شروع کر دیں, ہے نا, جس قسم کے بھی کام ہو, چاہے وہ میٹیریل سائنسز سے ریلیٹڈ کام ہو, چاہے وہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل سائنسز سے ریلیٹڈ کام ہو, چاہے وہ جو ہے ایون دین کے جو ہے وہ مختلف کام ہو, دین کے بھی مختلف کام کرنے شروع کر دیے, لیکن جو اصل بندگی والا کام تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر خود عمل کرنا, فرائض کے اوپر عمل کرنا, گناہوں کو چھوڑنا, بندگی تو یہ ہوتی ہے, اپنی خواہشات جو کہ اللہ کے دین سے ٹکراتی ہوں ان خواہشات کو چھوڑ دینا, یہ بندگی ہوتی ہے. یہ تو ہم بالکل ہی نہ کریں, بالکل اس میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو, ہے نا, اور جو ہے وہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ ساری دنیا میں کرنا شروع کر دیں, دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانا, ہے نا, دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ یعنی تبلیغ کرنا اور دین کو جو ہے وہ پھیلانا, اور اس کے علاوہ دینی نظام کو قائم کرنا, ہے, دینی حکومتوں کو قائم کرنا, خلافت آ جائے, فلانا آ جائے, ڈھمکانا آ جائے, رائٹ, لیکن اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نہ میں نے اللہ کی کوئی بات ماننی ہے نہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے, تو اس کے اوپر کیا ملے گا, تمغہ ملے گا اس کے اوپر, یا اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ملے گی, تمغہ ان کا کوئی نہیں ملے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو بندگی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اپنی مرضی کے مطابق نہیں زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, ہاں, البتہ یہ اور بات ہے کہ بندگی کے اوپر آپ محنت کر رہے ہوں, آپ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو بڑے ہیں, رائٹ, جن کی حکم ماننے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے ساتھ اولی الامر منکم, اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی بھی بات مانا کرو, تو اگر وہ لوگ آپ کو کوئی کام لگا دیں, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عالم بھی بنیں, ٹھیک ہے, یا میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, آپ کے بڑے آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہے نا وہ اقامت دین کا بھی کام کریں, دین کے اندر جو سیاست والا کام ہوتا ہے, سیاسی جس کو ہمارے علماء کرام کیا کرتے ہیں, وہ والا کام بھی کریں. تو اب یہ جو بندہ کام کرتا ہے نا, یہ بھی بندگی ہی میں شامل ہوتا ہے, یہ بھی بندگی میں شامل ہوتا ہے. کسی بڑے, یعنی کسی بڑے سے مراد جو اپنا بڑا ہوتا ہے, اس کا, اس کے حکم پر جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو کرنا بھی بندگی میں شامل ہو جاتا ہے, رائٹ. لیکن یہ نہیں کہ جی حکم تو دیا ہوا تھا کچھ اور کرنے کا, اور اس کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ کوئی اور کام شروع کیا ہوا, وہ بندگی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا, وہ پھر انسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے, اسپیشلی جو ہے نا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم پورے دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کا کام اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں, رائٹ. سوشل میڈیا پہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور اب تو خیر پہلے تو اور طریقوں سے بھی کرتے تھے, تو خالی سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کا کہ ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا ہوتا, اپنی من مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے چکر میں ہے نا, اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ نہ ہمیں شریعت کا خیال ہوتا ہے, نہ ہمیں سنت کا خیال ہوتا ہے, نہ ہمیں فرائض کا خیال ہوتا ہے, بلکہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے, ہے نا, اور وہ اس کے اندر, اچھا لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو تبلیغ کر رہی ہیں, لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, ہے نا, ان کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خود جو ہے نا وہ شریعت کی کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بندگی نہیں ہے, یہ کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو اس کو یہ حرکتیں اب ترک کر دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اٹس گیٹنگ ٹو لیٹ آلریڈی, اس قسم کی بے وقوفی کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمیں اب ترک کر دینی ہے, ٹھیک ہے. تو بندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کوئی معمولی کانسیپٹ نہیں ہے. جبھی شروع میں سائرس نے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت لوڈڈ ورڈ ہے, ایک چھوٹا سا ورڈ ہے, تین الفاظ کے, تین حروف کے اوپر مشتمل, لیکن اس کو کاش کہ ہم سمجھ لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق مل جائے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. پھر کیا لکھا آپ نے یہاں پہ, کوئی سوال کہ لیکن قیامت میں انڈیویجولی حساب دینا ہوگا, نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنی حساب تمہیں خود دینا ہوگا, تو پھر آپ اس تعلق کو کیسے منزل پر پہنچانے کا سبب کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف سے حساب دے گا, یہ تو نہیں کہا کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف سے حساب دے گا. تو یہ تعلق جو ہے وہ حساب دینے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کے آپ شفاعت کو نہیں مانتی, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے شفاعت کریں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے, اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بہت سارے نیک بندے ہوں گے جو کہ شفاعت کریں گے, تو پھر بندہ صرف اگر اپنے عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں پہنچنا تھا, تو پھر شفاعت کا تو انکار کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو شفاعت کسی کری جاتی ہے, بے تعلق لوگوں کی کری جاتی ہے, یا تعلق والوں کی کری جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو شفاعت کے کانسیپٹ کا تو انکار نہیں کر سکتے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں نا, تو اس کی دعاؤں کے اندر بھی شامل رہتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے, آپ کی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے, رائٹ. اور آپ اس سے موٹیویشن بھی فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ, کہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ آپ کو خود نیک عمل کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے, شوق ہوتا ہے آپ کو نیک عمل کرنے کا, اور اس کو دیکھ کر کے آپ کو شرم بھی آتی ہے اپنے گناہوں کے اوپر, کہ دیکھو میں نے تعلق تو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, تو میں کیسا بے شرم ہوا ہوں کہ میں ان کے تعلق کے باوجود جو ہے وہ گناہوں کے اوپر اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو شفاعت اپنی جگہ, ان کی دعائیں اپنی جگہ, اور اس کے علاوہ بندے کے عمل کے اوپر بھی اس تعلق کا گہرا اثر پڑتا ہے. یہ ساری چیزوں کے ہم اگنور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا یہ تعلق جو ہے, نسبت جو ہے ہمارے مشائخ کے نزدیک, تو یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, یہی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے. اور جو ہے نا وہ بغیر نسبت کے اپنے بل بوتے کے اوپر صرف اعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ دراصل شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ شیطان تکبر اور عجب کی کیفیات کو پیدا کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جن کا کسی کے ساتھ نسبت والا تعلق نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, عالمین کے لیے فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ, تو بھئی یہ حدیثیں جب موجود ہیں, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ یہ تعلق کا مذہب مطلب یہ کو تھوڑی ہے کہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے اگلے بندے کے دوپٹے کے ساتھ جو ہے وہ آپ گرہ میں باندھ لیں, یہ کو تھوڑی ہے مطلب تعلق کا. تعلق کا مطلب ہی محبت والا تعلق ہے, رائٹ. اطاعت کا, محبت کا, اتباع کا تعلق, وتبع سبیل من اناب الی, رائٹ. تو یہ سبھی تو چیزیں تعلق کی دلیل ہوتی ہیں نا. تو اس وجہ سے ذرا سوچ کو تھوڑا سا بس ہم فکس کر لیں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹرین والا جو مثال دی تھی, تو ٹرین والی مثال میں خالی ٹرین کی ایک شکل نہیں ہے نا, وہ ہم تو انسان ہیں نا, ہم ٹرین کے ڈبے تو نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے, تو جب ظاہر ہے یہ مثال ہمارے اوپر اپلائی ہوگی تو اس کے اندر پھر اور بھی بہت ساری تفصیل آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, صرف ڈبوں کی طرح کی طرح, وہ تو خالی ایک مشابہت دینے کے لیے ہمارے مشاہد اس طرح کی مثالیں استعمال فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو للعالمین کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے, بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ ان کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے 6 خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لیے عام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی اصلاح کا نظام اس دنیا میں بھیجا, جس کو دین کہتے ہیں, رائٹ, یہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں اس طرح مختلف تھا کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ جو اصلاح کا ایک نظام بھیجتے تھے, رائٹ, پچھلے انبیاء کے ساتھ جو دینی, جو شریعت بھیجتے تھے, جو عقائد کی تفصیلات بھیجتے تھے, ٹھیک ہے, تو ان سب کے ساتھ جو ہے نا دو چیزیں لگی ہوئی ہوتی تھی, دو لمیٹیشنز لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک لمیٹیشن جو ہے وہ ڈیٹ کی لمیٹیشن لگی ہوتی تھی, ڈیٹ کی, زمانے کی جس کو کہہ سکتے ہیں, اور ایک لمیٹیشن لگی ہوتی تھی, یعنی حد لگی ہوتی تھی مکان کی, جگہ کی. ٹھیک ہے, تو وہ نبی آتے تھے تو ایک خاص جگہ کے لیے آتے تھے, اس جگہ کے علاوہ جو جگہ ہوتی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی بھیجتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو لوکلائزڈ انبیاء ہوتے تھے پچھلے, رائٹ. اسی طریقے سے ان کا زمانے کے ساتھ بھی تعلق اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو میڈیسن لے کر آتے تھے انسانوں کی اصلاح کے لیے, انسانوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میڈیسنز لے کر کے آتے تھے, اس میڈیسن کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ لگی ہوئی ہوتی تھی. میڈیسن بہت اچھی ہوتی تھی, بہترین میڈیسن ہوتی تھی اس زمانے کے اعتبار سے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنی اچھی میڈیسن ہو, ہزاروں روپے کی ملنے والی میڈیسن ہو اور اس سے جو ہے وہ ہارٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہو, لیکن ہر میڈیسن کے ساتھ ایک ایکسپائری لگی ہوئی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہی بہترین پوٹنٹ میڈیسن جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا, یا وہ یعنی اس کی وجہ سے پھر آپ کو الٹی بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ ایکسپائرڈ میڈیسن کھا لیں گے, رائٹ. بالکل یہی معاملہ جو ہے یہودیت, عیسائیت اور جتنے ادیان پہلے انبیاء لے کر کے آئے تھے, اس زمانے کے لیے بہترین میڈیسن تھی وہ, لیکن اب وہ میڈیسن ایکسپائر ہو چکی ہے. ایکسپائرڈ میڈیسن کو اگر کوئی لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس کی زندگی جو ہے وہ خیر نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہ زندگی میں خیر ملے گی نہ موت کے بعد خیر ملے گی اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میڈیسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, یعنی قرآن حکیم اور اپنی سنت اور سیرت اپنی لے کر کے جو آئے, تو یہ ان ایکسپائربل میڈیسن ہے, یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اور پورے عالم کے لیے ہے, یعنی مکان کی قیود سے بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تو آسان باتیں سمجھ میں آنے والی. اچھا, آگے فرماتے ہیں فقط درہ تقدیرا. ٹھیک ہے, کہ آیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے کہ جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی ملک ہے, یعنی ملک ہے, بادشاہت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی ملک کے اندر, اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کو ایک تقدیر, ایک مقدار دے دی. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے لیے مناسب پیدا کیے, جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آسان الفاظ ہی ہیں یہ, سمجھ میں آتے ہوں گے. آسمان کی ساخت, اس کے اجزائے ترکیبی, اس کی حیثیت اس کام کے مناسب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب آسمانوں کے لیے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں, جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. تو ان 7 آسمانوں میں سے یہ جو 7 آسمان کا کانسیپٹ ہے نا, یہ 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ لفظ آسمان استعمال ہوتا ہے یعنی سما کا لفظ، ٹھیک ہے، وہ عمومی طور پر نا سمائے دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں ایک ایٹموسفیئر، جو ہمیں ایک چھت ٹائپ کی ایک چیز نظر آتی ہے جو کہ ایکچولی کوئی فزیکل چھت ہے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایٹموسفیئر آج کے سائنٹیفک لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے، جس میں بہت سارے لیئرز بھی ہیں، ٹروپوسفیئر تو میزوسفیئر تو نہ جانے کون کون سے اسفیئرز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ آسمان تو کہلاتا ہے لیکن اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یہ اس فزیکل ورلڈ کا ہی حصہ ہے، جس فزیکل ورلڈ میں ہماری زمین ہے، سورج ہے، چاند ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، میٹیورائٹس ہیں، یہ سب کچھ فزیکل ورلڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو آسمان دنیا جو ہے نا یہ ہمارے یعنی ہمارے اوپر سے جو کچھ چل رہا ہے نا، یعنی جو ایٹموسفیئر ہے، فضا ہے، اس فضا سے لے کر کے آل دا وے ٹل دی اینڈ آف دا یونیورس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، فزیکل کائنات، مادی دنیا جس کو عالم الخلق بھی کہا جاتا ہے، عالم الخلق، سب کچھ جو ہے وہ اسی آسمان دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ آسمان دنیا جہاں پہ ختم ہوتا ہے، جہاں پہ اس کی لمٹ ریچ ہوتی ہے، ہم تو پہنچنا تو کیا دور کی بات، ہمارا تو کوئی بنایا ہوا ٹیلیسکوپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہماری تو وہم و گمان اس اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جو بھی وہ اینڈ ہے، اس اینڈ کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے نا وہ کہلاتا ہے پہلا آسمان، ٹھیک ہے نا، سات آسمانوں میں سے پہلا آسمان وہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ پہلا آسمان ہے کہ جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے اس پہلے آسمان کا دروازہ جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا، رائٹ، اور پھر اندر سے، یعنی پہلا آسمان کیا ہے، گویا کہ ایک باقاعدہ ایک رہنے کی جگہ ہے، ایک باقاعدہ ایک جیسے مکان ہے وہ، ٹھیک ہے، اس میں دروازہ تھا، اس دروازے کو جبرائیل علیہ السلام نے کھٹکھٹایا اندر سے اس کے، یعنی پہلے آسمان کے اندر سے ایک فرشتے نے پوچھا، دربان فرشتے نے، کون ہے اور اس کے ساتھ کون ہے، انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے یہ جواب سن کر کے دروازے کو کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے پہلے آسمان کے، یہ پہلا آسمان عالم الامر کا پہلا آسمان ہے، عالم الامر کا، ٹھیک ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، پھر اس کے پیچھے، پیچھے سے مراد جو بھی اوپر لے لیں یا پیچھے لے لیں مراد، پھر دوسرا آسمان، اس کے پیچھے تیسرا آسمان، اس کے پیچھے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، رائٹ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ترتیب بنتی ہے، تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو یہ جیسے جیسے ضرورت ہے اس کی، تو اس کے مطابق اس کی اجزائے ترکیب بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے، روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو، جیسے بھی ہیں، باقی اس کے بعد سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو ان کی منشاء وجود کے مناسب ہے، اس کے لیے آپ اٹھا کر کے ایسٹرانومی کو پڑھ لیں، بے شمار ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ سن کر دیکھ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی شان کا احساس ہوتا ہے، اس کو زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو، ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اس کام کے مناسب بنائی گئی ہے، برف کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا، تو برف کو دیکھ لیں کہ کیسے کیسے اس کی تخلیق بالکل ڈفرینٹ ہے دوسری چیزوں کے مقابلے میں، عجیب، اس کی تفصیل میں جاتے چلے جائیں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے، زمین کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کھود نہ سکیں، ٹھیک ہے، بلکہ ارتھ کرسٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 50 میل ڈیپ ہے، 50 میل ڈیپ یہ ارتھ کرسٹ ہے، اس کرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پتھر بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ پانی کا سسٹم بھی ہے، اسی کے اندر جو کچھ ہم ریچ کر سکتے ہیں نا، سب کچھ ارتھ کرسٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو نہ سخت بنایا اتنا پورے کی پورے ارتھ کرسٹ کو کہ اس کو کھود ہی نہ سکے، اس کے اندر کوئی چیز اگ ہی نہ سکے، اور نہ جو ہے وہ ایسا بنایا کہ اس کے اوپر مکان ہی نہ بنا سکے، عمارت نہ بنا سکے، کیونکہ اس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اس کو کھود کر پانی بھی نکالا جا سکے، اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جا سکیں، ٹھیک ہے. تو ارتھ کرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا, پھر اس ارتھ کرسٹ کے اندر جو پانی کو بنایا تو پانی کو لکوڈ بنایا, سیال جس کو کہتے ہیں, جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. ہوا بھی سیال ہی ہے, یعنی ہوا بھی ایک طرح کی ایک لکوڈ یعنی گیشیس فارم جس کو ہم سائنس گیس کہتی ہے اس کو, لیکن یہ پانی سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا, اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے, نہروں کا سسٹم وغیرہ بنانا پڑتا ہے, پائپ لائنز ڈالنی پڑتی ہیں. لیکن ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا. اللہ اکبر, کیا لفظ استعمال کیا ہے, جبری انعام. ٹھیک ہے, کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اس کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, ویکیوم بنانا پڑے گا, تب ہوا سے بچ سکتے ہیں. یعنی یہ ایسا انعام ہے کہ جس سے کہ آپ چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے. بلکہ ہمارے مشائخ تو اور سمجھاتے ہیں کہ جو رسک ہوتا ہے نا بندے کا, وہ رسک بھی اللہ تعالیٰ کا جبری انعام ہے. انسان چاہے بھی تو رسک تو نہیں بچ سکتا, رسک اس کو پہلے پہنچے گا, موت اس کو اس کے بعد پہنچے گی. ٹھیک ہے, تو اتنا اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں ہم, تو وہی ہماری پھر بھول چوک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس رسک کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. رسک بھی اللہ تعالیٰ کا جبری انعام ہی ہے. ایکچولی یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے. ایک ایک مخلوق کو دیکھو, ان میں سے ہر ایک قدرت و حکمت کا شاہکار ہے. امام غزالی نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے, بنام الحکمہ فی المخلوق فی مخلوق فی مخلوقات اللہ تعالی. ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور جس ذات گرامی پر نازل ہوا ہے اس کو عبدہو کا لفظ استعمال کا خطاب دے کر اس کی عزت و عظمت کا عجیب و غریب بیان ہے. کیونکہ کسی مخلوق کے لیے اس سے بڑا کوئی شرط نہیں ہو سکتا کہ خالق اس کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے. عبدی ہی, اپنے بندے. ٹھیک ہے نا, اس اپنے کے لفظ کے اندر جو محبت ہے نا, میرا بیٹا. ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے, بیٹی کو کہتا ہے, رائٹ, میری بیٹی, میرا دوست, رائٹ. اس میرے کے اندر جو اپنائیت ہوتی ہے, اس کو کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہہ دینا تو یہ یعنی اس کے لیے پھر سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے بھی آپ نے سنا تھا, اس لفظ کو نا بہت ہی کیئرفلی استعمال کیا ہے اپنے قرآن کے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا نیکوں کے لیے جو ہے نا وہ عباد کا لفظ استعمال کیا. عبد کی جمع عباد ہوتا ہے, عباد الرحمن. اسی سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں, رائٹ. اور بندے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو جو ہے نا وہ ایک اور جگہ بھی استعمال فرماتے ہیں, سرکشوں کے لیے, کافروں کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں, عجیب. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ اسراء اور معراج کے اندر ہی بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی سزائیں آئی تھیں نا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ پر, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. ٹھیک ہے, کہ جب ہماری جو تمہارے اوپر سزا کا وعدہ ہے نا, جب وہ آ پہنچا تو وہ نا تمہارے اوپر بہت ہی شدید لوگوں کی شکل میں آئے گا جو کہ ہمارے عباد ہیں. لیکن ہمارے عباد میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ استعمال نہیں کیا, میرے بندے وہ تمہارے اوپر عذاب لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل کو آ کر کے بہت مارا تھا, رائٹ, ان کو قتل عام کیا تھا ان کا اور ان کی ساری املاک لوٹ کر کے لے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام جو ہے وہ عبادنا کے لفظ سے استعمال نہیں کیا, بلکہ فرمایا عباد لنا, عبادن لنا. ٹھیک ہے, یعنی عبادنا بھی کہہ سکتے تھے, لیکن چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ سرکش لوگ تھے, نافرمان لوگ تھے. ٹھیک ہے, اولی باسن شدید, بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل مائٹ دی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عباد لنا کا استعمال کیا, اپنے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑا نہیں. عبادنا اگر کہہ دیتے تو ہمارے بندے, رائٹ, بیچ میں کوئی چیز جو ہے وہ فصل کرنے کے لیے نہ ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک آڑ رکھ دی, لفظ کی آڑ رکھ دی. کون سا لفظ؟ لام والا لفظ. اس لام کی آڑ پیدا کر دی اپنے اور ان بندوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جو تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی آڑ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور جس کے ساتھ نفرت ہوتی ہے تو ہوتا تو وہ بھی اپنا ہی پیدا کیا ہوا ہے, رائٹ, وہ بھی اپنا ہی جو ہے وہ مخلوق میں سے ہے, لیکن پھر بھی بیچ میں ایک آڑ, ایک حجاب ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر الفاظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف اپنے اندر کتنی حکمت اور تفسیر رکھتا ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے اس والی بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان برے لوگوں کے لیے عبادنا یا عبادی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عبادلنا کا لفظ استعمال کیا. یہ ہوتی ہے تفسیر جو کہ ہمارے اکابرین نے کری ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جو ہے جنت کے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے. اس کے اوپر ہم اپنی کلاس سے ختم کرتے ہیں. عبادلنا کا مطلب کیا ہے, وہ بھی ترجمہ اردو زبان میں نا, ترجمہ اس کا بھی یہی کریں گے ہمارے بندے. اردو عربی کو تھوڑی ہے, رائٹ, قرآن اردو میں کو تھوڑی نازل ہوا تھا, انگریزی میں کو تھوڑی نازل ہوا تھا. اس لیے نا جو عربی کے اسکالرز ہیں نا, عربی زبان کو صحیح طرح سمجھنے والے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, قرآن از انٹرانسلیٹیبل, قرآن کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اردو میں ہم اس کو یہی کہیں گے ہمارے بندے, لیکن اردو میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی جو عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں حاضر فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سب کو عربی زبان, قرآنی عربی جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سیکھ کر کے اور اس کی مدد سے پھر اپنے قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.